تجارت کو کنٹرول کر سکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے ایک ایسے مقام کو اپنا مقصد بنایا جس میں معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور جنگی اعتبار سے بھی بہت ساری جو ہے وہ خاص باتیں. یہاں آتے ہی آپ نے صرف دعوت کا کام نہیں کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف ایک ہی پہلو پہ زیادہ نظر ڈالی جاتی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جامع ہے، یہ اپنے اندر تمام پہلو رکھتی ہے. ایک طرف اگر آپ سالار نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آپ ایک حکمران کی نظر آتے ہیں، ایک طرف اگر آپ دائی ہیں تو دوسری طرف آپ سیاستدان بھی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، تمام کے تمام اوصاف جو ہیں، یہ آپ کی شخصیت میں اکٹھے کر دیے گئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر مختلف اقدامات کیے، ان میں سے بعض سیاسی اقدامات تھے. مثلا آپ نے معاہدے کیے مختلف قبائل کے ساتھ، اور خاص طور پر اس قبائل پہ آپ نے زیادہ توجہ رکھی جو کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کے اوپر واقع تھے. سب سے پہلے جہینیا ایک قبیلہ ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، گویا کہ آپ نے ڈومینیٹ کیا اس روٹ کو. اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور فریق مخالف تھا یہود، آپ نے ان سے معاہدات کیے. اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا کام جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا. اس کے بعد جسے آرمی میں ہم کہتے ہیں پیٹرولنگ، پیٹرولنگ کے ذریعے سے آپ کسی علاقے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. فوجی اسلام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے کو آپ پیٹرولنگ کے ذریعے سے ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاہراہ کو جہاں سے کہ قریش کے تجارتی قافلے مکہ کی طرف آیا کرتے تھے، آپ نے اس کو ڈومینیٹ کیا اور یہ پیٹرولنگ کے ذریعے سے کیا. ان پیٹرول کا نام، اس پیٹرولنگ کا نام تاریخ میں سریا یا مغازی کے نام سے مشہور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیٹرول بھیجے، ایک میں خود بھی تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنی موجودگی سے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف مدینہ میں ہی بیٹھنے والے لوگ نہیں بلکہ ہم باخبر ہیں اور ہم علاقے کو ڈومینیٹ کرنا بھی جانتے ہیں. یہ اقدامات ایک طرف تھے، اور دوسری طرف 2 ہجری شعبان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا، اس میں کوئی 50,000 اشدی کے قریب ان کا سامان تھا. اتنا بڑا قافلہ لیکن اس کے ساتھ محافظوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقدامات اور خاص طور پر یہ پیٹرولنگ جو ہے، اس سے کفار کو یہ خدشہ پیش آ گیا کہ یہ قافلہ جو واپس آ رہا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ پہنچنے سے پیش کر ہی لوٹ لیں گے اور اس پر حملہ آور ہوں گے. ابو سفیان نے خاص طور پر اس خطرے کو محسوس کیا اور اس نے اپنا ایک ایلچی مکہ میں بھیجا کہ میری مدد کے لیے فوری طور پر پہنچے، کیونکہ اس قافلہ والوں کا مال اور ان کی جان ہے اس خطرے میں. اس صورتحال پر مکہ سے ایک لشکر تیار کیا گیا، 1,000 اس میں سپاہ تھی، 100 کے قریب اس میں گھوڑے تھے، یعنی 10واں حصہ لشکر کا جو تھا وہ آرمر پر موجود. اس کے علاوہ 600 اس میں زرہ پوش. اب اتنا بڑا لشکر جو ہے انہوں نے روانہ کیا، آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لشکر کن لوگوں کے مقابلے میں بھیجا گیا ہے، جن کی بے سر و سامانی ابھی تک اسی طرح برقرار تھی، جن کی تعداد انتہائی قلیل تھی، جنہوں نے ابھی نیا نیا اپنے مرکز کو قائم کیا تھا اور ابھی وہ کیفیت بے سر و سامانی اور غربت میں تھے. ان کے مقابلے میں 1,000 کا لشکر جدار بھیجنا اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ تجارتی قافلے کی حفاظت کی جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ مرکز جو مدینہ کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کر چکے ہیں اسے نیست و نابود کر دیا جائے. ان حالات میں یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو گیا. اب دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے بے خبر نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ جسے آپ کہتے ہیں 30 ٹائم انٹیلیجنس، اس کا بھی پورا اہتمام کیا جاتا. علاقے میں جو کچھ ہو رہا تھا ان کے حالات کے بارے میں پوری طرح سے خبر گیری کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً معلوم ہوا کہ اس طرح سے ایک اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے اور ان کے مقاصد یہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ سکتے. چنانچہ یہ ایک ایسا وقت تھا, ایک ڈیسائڈنگ یہ فیکٹر تھا, فیصلہ کن یہ مرحلہ آن پہنچا تھا جب اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ اب مسلمان کیا
بڑی پیاری والا
میں جا ٹکراتے اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں دبنا ہی نہیں بلکہ زندہ رہنا بھی آتا ہے, وہ اپنا مقام خود حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک مشاورت بلائی, مختلف اس میں لوگ جمع ہوئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر چکا ہے کہ دو چیزیں تمہیں ضرور مل جائیں گی, ان میں سے ایک لشکر ہے جو کہ مکہ سے روانہ ہوا, لشکر جرار, جس سے ٹکرانے کی صورت میں کئی الٹیز بھی ہوں گی, شہادتیں بھی ہوں گی, زخمی بھی ہوں گے لوگ, پریشانی بھی ہوگی, تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی, اور دوسری طرف کفار کا تجارتی قافلہ. اب آپ بتائیے آپ کو ان میں سے کون سا منظور ہے. بعض اب آپ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ تجارتی قافلے کی طرف رخ کیا جائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرما رہے تھے جس میں کہ منشاء الہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان اس وقت کفار سے جا ٹکرائیں تاکہ حق جو ہے اس کو واضح کر دیا جائے اور باطل جو ہے اس کو واضح کر دیا جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل. چنانچہ جب متعدد بار آپ نے یہ سوال کیا تو اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے, اے اللہ کے رسول, جدھر آپ کا اللہ آپ کو حکم فرما رہا ہے آپ اس طرف ہمیں لے چلیے, ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو یہ جواب دے دیں گے کہ جائیں آپ اور آپ کا اللہ دونوں مقابلہ کریں گے, ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں اور اگر آپ غالب ہو گئے تو یقیناً ہم بھی شہر میں داخل ہو جائیں گے, تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, جدھر آپ کا حکم ہوگا ہم ادھر جائیں گے, اور جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے, ایک نفس بھی زندہ ہے, ایک جان میں جان ہے, اس وقت تک یہ مقابلہ کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے. یہی جواب انصار نے بھی دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلیل تعداد ساتھیوں کے اپنے ساتھ لی, بعض روایات میں ہے کہ 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 317, اور ان کی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف تو 600 ذرا پوش اور ایک طرف صرف 60, ایک طرف 100 گھوڑے اور دوسری طرف صرف 2 یا 3, صرف 70 اونٹ جن پر بھی یہ 313 کا لشکر جو اس نے میدان بدر میں پہنچنا ہے. اس حالت بے سر و سامانی میں یہ لشکر روانہ ہوا, سب کے پاس تلواریں بھی نہیں, بعضوں نے تلوار نہیں ہے تو انہوں نے بالے اٹھائے ہوئے ہیں, بعضوں نے ڈنڈوں کے اوپر ہی جو ہے وانیاں لگا کے انہیں سے ہتھیاروں کا کام لینے کے لیے ساتھ لے کے چل پڑے, لیکن جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے وہی لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہوئے. اس کے بعد بدر میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کے حالات آپ جانتے ہیں, جو وہاں پر جذبہ سامنے آیا, جس طرح سے کہ بھائی بھائی کے ساتھ اور ایک عزیز نے دوسرے عزیز کے ساتھ مقابلہ کیا وہ آپ کو معلوم ہے, جس طرح سے کہ نوجوان ماؤز اور ماس انہوں نے بڑھ کے ابو جیل پہ حملہ کیا, چھوٹے بچوں نے سرکار کے اوپر حملہ کیا, آپ کو وہ بھی معلوم ہے. ان واقعوں کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دی, اور ترتیب دینے کے بعد جو کچھ اپنے طور پر کر سکتے تھے وہ کر لیا, اور اس کے بعد بارگاہ الہی کی طرف رجوع کی. اس وقت اللہ تعالی کی جناب میں یہ عرض کی کہ اے اللہ, یہ قریش اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ, اپنے پر پورے غرور کے ساتھ یہ آج آ گئے یہاں پر, اور اس لیے آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو آج جھوٹا ثابت کر, تاکہ اس دین کی دعوت کو دبا ڈالیں. یہ پیغام جو یہاں سے دیا ہے اس پیغام کو ختم کر دیں. بس اے اللہ آج وہ وقت ہے کہ آج تیری مدد کی ضرورت ہے, آج آ جائے تیری مدد جس کا کہ تُو نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان سے. اور اگر آج یہ مدد نہ پہنچی, اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی, تو پھر روئے زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہ ہوگی. اب یہ انداز دعا کا ہے, یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے مخصوص تھا. یہ ظاہر کرتا ہے اس رشتے کو جو کہ محبوب اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے درمیان, یہ ظاہر کرتا ہے اس دعوے کو جو کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس دعوے میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے روئے زمین پر, اور قیامت تک جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا رہے گا, تو یہ سب اس جنگ بدر کے اثرات ہیں. اگر اس میں یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو جاتی تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. آپ نگاہ ڈالیے مسلمانوں کے علاوہ کہاں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. یہ ترقی یافتہ دور, اس میں آج بھی اسنام کی پوجا ہوتی ہے, اس میں آج بھی آگ کی پرستش کی جاتی ہے, اس میں آج بھی لوگ درختوں کے سامنے سر جھک ہوتے ہیں, اس میں آج بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں, اور کسی کو بیٹا ٹھہرایا جاتا ہے اور کسی کو پوچھا. یہ آج بھی تصدیق کا زمانہ ہے, جبکہ اس ترقی یافتہ دور میں اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ سراسر مبنی پر حماقت نظر آتے ہیں. صرف ایک جماعت اس وقت ہوئے زمین پہ ہے, وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت, اور یہ امت اس جنگ بدر میں فتح کے بعد پھیلی اور پھڑی ہوئی. تو یہ تھے وہ اس جنگ کے واقعات. ان واقعات کے بعد ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں سرسری, جن میں کہ ان پہ بحث کی گئی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جو اس وقت کی طرف دلائی جا رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ یا تو آپ کو قافلہ مل جائے گا اور یا یہ لشکر, اب فیصلہ آپ کے ذمہ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وَإِجَّئِذُكُمُ اللَّهُ اِذَا طَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اے اللہ کے رسول, یاد کرو جب وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا آپ سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک آپ کو مل جائے گا, اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کمزور گروہ جو ہے وہ ملے, لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ جو ہے اسے کاٹ ڈالے, تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے. بلاؤ کرے حل مجرمون کا, یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار تھا. فرمایا گیا اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج تیری نصرت نہ آئی تو یہ مٹھی بھر جماعت اگر مٹ گئی تو اس کے بعد روئے زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ وقت یاد کرو, اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, آپ کی اس پکار کو آپ کی اس دعا کو ہم نے قبول فرمایا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مرتدین, جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم, یہ بات جو بتا دی گئی کہ آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی جا رہی ہے, تو یہ اس لیے کی گئی, اس لیے بتایا گیا تاکہ اس خوشخبری سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ, اور ساتھ ہی یہ بنیادی قاعدہ فرما دیا گیا کہ مدد جب بھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, کہیں اور سے مدد نہیں آ سکتی. جب بھی میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ مدد اللہ کی طرف سے نہ آئے بلکہ کوئی اور طاقت جو ہے وہ مدد کرے ان حالات میں, کسی اور طاقت کے ذریعے سے کسی اور سلطنت کے ذریعے سے فتح حاصل ہو جائے, ایسی بات نہیں. مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ اس کے اسباب پیدا کر دیں. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا. اس کے بعد مزید ایک عنایت جو فرمائی گئی تھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس جو غشیکم النعاس امرۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. اور وہ وقت بھی یاد کریں جبکہ ہم نے آپ کے اوپر غنودگی کی شکل میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر اور آسمان سے پانی برسایا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے, تمہاری ہمت کو بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور غزوہ بدر میں رات کو بارش ہو گئی تھی اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمان جس علاقے میں تھے وہ نشیبی علاقہ تھا, زمین مضبوط ہو گئی. اس کے بعد مسلمانوں نے پانی اکٹھا کر لیا پینے کے لیے. کفار جس علاقے میں تھے وہ وہاں پر نشیبی علاقہ تھا, زمین جو تھی وہ کیچڑ وہاں پر پیدا ہو گیا, جس طرح سے کہ ان کے قدم جو ہے وہ جم نہیں پاتے تھے لڑائی میں. اب اس نعمت کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی بارش کی صورت میں یہ عنایت جو فرمائی گئی اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوئی اس لشکر پہ, لشکر رسول پہ, اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس یو فی ربو کا الا الملائکۃ یعنی معکم فثبت الذین آمنوا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تیرے رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. اولتی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق. پس تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں. اب یہ کسی کے دل میں بے خوفی کی کیفیت کا پیدا ہو جانا, اطمینان کا پیدا ہو جانا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کسی لشکر میں خوف پیدا کر دیا جائے, ان کے حواس اس کو حواس باختہ کر دیا جائے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا گیا اور دوسری طرف کفار کے دلوں میں خوف کی کیفیت ان پہ طاری کر دی, ان کے اوپر آپ کا روب ڈال دیا اور فرشتوں سے حکم دیا کہ کفار کی گردنوں پر ان کے ضرب ضرب پر جوڑ اور ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹیں لگاؤ. وَجِّبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. یہ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب یہ جو چند نعمتیں یہاں پہ گنائی گئی ہیں اور اس کے بعد اور بہت ساری نعمتیں جو کہ مسلمانوں پہ ہوئیں, خاص رحمت اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی غزوہ بدر میں, ان کا دوسری آیات میں ذکر آتا ہے. میں ان کی طرف ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی ان کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اس سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے صرف وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ کسی جنگ میں فتح و شکست صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جو صرف 313 تھے اور جنہوں نے 1000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں فتح حاصل کی, ان کو یہ اچھی طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نازا نہ ہو جائیں, آپ فخر میں اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ آپ اتنے تھوڑے تھے اور آپ کی ہمت اور آپ کی لڑائی اور آپ کی جرات اور بہادری نے دشمنوں کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے. ایسی بات نہیں, اصل چیز کیا ہے کہ فتح اور شکست جو ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے. اگر کسی لشکر کو میں ثابت قدم بناتا ہوں, اگر کسی لشکر کے دل میں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہوں تو یہ میں کرتا ہوں. اگر کسی لشکر کے اوپر میں روک تاری کر دیتا ہوں, اگر اسے حواس باختہ کر دیتا ہوں, اگر میں اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہوں, اسے ہوش نہیں آتی کہ کیا کرے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا قدم اٹھائے, تو یہ بھی میں ہوں. یہ فتح اور شکست دونوں جو ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی فتح کے اوپر اہل ایمان کو نازا اور مسرور نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ صرف ان کی ہمت تھی جس کی وجہ سے یہ کی تھی, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی تائید اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے. اس کے بعد مزید آیات میں اور کچھ نعمتیں گنائی گئیں. پھر آگے جا کر جنگ کا ایک بنیادی اصول جو ہے, کارڈینل پرنسپل آف وار, وہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اب یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں یہ تمام اصول ہیں جو کہ ایک فوج کو اپنانے چاہیے. فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والوں, جب تم کسی لشکر کے مقابلے میں نکلو, تمہارا مقابلہ ہو, فثبتوا, تو ثابت قدم رہو. پہلا اصول ثابت قدمی, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جو ہے وہ تمہارا بڑھ جائے تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو سکے۔ تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک جنگ میں کامیابی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ایک مسلمان مجاہد جب فائر کرتا ہے تو وہ بسم اللہ کہتا ہے، جب وہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جب وہ اونچی جگہ سے نیچے اترتا ہے کسی وادی میں اترتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی زبان سے سبحان اللہ، اس کی زبان سے اللہ اکبر، اس کی زبان سے بسم اللہ، یہ کلمات اس کی زبان پہ ہوتے ہیں، اور ان کلمات کے ساتھ وہ میدان جنگ میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کفار کا۔ یہ ہے ذکر۔ اور اگر اس کے بعد اگر اس مسلمان کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے دل کی ہر دھڑکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دھڑکے، اگر اس کے خون کا ہر قطرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اگر اس کے اعضاء و جوارے تمام کے تمام اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اس حالت میں یہ کفار کا مقابلہ کر رہا ہو، تو بتائیے آپ کہ کیسے نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے لیے پہنچے، کیسا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس لشکر پہ نازل ہو اور اس لشکر کو فتح و کامیابی حاصل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، تم لوگ ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تفلحون، آپ لوگوں کو فلاح ملے، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیابی کے لیے ذکر جو ہے اور ثابت قدمی جو ہے یہ شرط اولی ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد کچھ اور شرطیں بھی بتائیں، وَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ نہ ہو کہ آپ جنگ میں ہوں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آپ خلاف ورزی کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو آپ بھول جائیں۔ نہیں، حالات کتنے بھی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، کتنا بھی مشکل دور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یہ دو چیزیں اپنے سامنے رکھیں، ذکر اور ثابت قدمی کے ساتھ۔ اور پانچویں بات یہ بتائی، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع میں نہ پڑ جائیں، اختلاف میں نہ پڑ جائیں، فتفشلوا ولا تنازعوا وتفشلوا، اگر آپس میں جھگڑے نہیں اس سے کیا ہوگا، بتا صبری حکم وسبرو، بتا صبری حکم، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو ایک امیج کسی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، تنازعات میں مبتلا ہو جائیں، اتفاق آپس میں نہ ہو، اتحاد نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دشمن جو ہیں وہ ان کے اوپر آپ کا جو روب ہے وہ برقرار نہ رہے گا۔ تو یہ پانچویں بات بتائی۔ اور چھٹی چیز جو فرمائی گئی ہے وہ ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو۔ آپ صبر ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس کا مطلب حوصلہ بھی ہے، تحمل بھی ہے، سکون بھی ہے، مشکل حالات ہیں اس میں حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بردباری بھی آتا ہے، ہوش مندی بھی آتا ہے، استقلال بھی آتا ہے، سمجھ کر کسی چیز کا فیصلہ کرنا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر حالات اگر آپ کے تگزوں ہو جائیں، اگر پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، تو اس وقت تحمل اور صبر اور سکون کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ کام لیں، استقامت کے ساتھ کام لیں، فیصلے کرنے پڑ جائیں تو وہ جلد مندی سے نہ کریں، جلد بازی سے نہ کریں۔ تو یہ چیز صبر۔ اس وقت جو اصول آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، ثابت قدم، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں ابھی جو ہدایات آ چکی ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے گن دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اتحاد و اتفاق، صبر، اور اس سے پہلے دو بڑی باتیں، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ سات ہدایات ہیں جو ایک جنگ کے بارے میں ایک لشکر اسلام کو دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی ہدایات ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کی جائیں گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ایک سید ابو القاسم سہیلی بے بحث منظور ہوا اس رو دو لونف رو دو لونف دو مطالعہ کر دو میرے سامنے میں کتاب چا کے جو بگائی پھٹ گئی برتا ہے بند لگا ہے دوبارہ برتا میں بھج باہر امام میری حضور کی پیش ہوئی تھی فرما اس نے الکبر ہدائی بہت متکبر یہ لوگ نے اپنی ضرور جان اللہ تعالیٰ نے تکبر سے فتح اس کی شریف ہونا چاہیے وقت دن مطلب نہ ہوئی ہوں تو خیر ہوش بنی نہ جی پہلے کچھ پانچ چار سال پہلے کرتا منجی کے لیٹر نہ رات بت لگ پہ اور چھان بین کرے مرے اپنے برد خیالات کر برے عالم بالا دے قدر ہے پروا دے حالات ویخ کر رہے برت سے جنت وغیرہ کا خیال کرتا رہے ان کو پانچ چھ سال تو کوئی فرق نہیں خیال بھی نہیں رہا ہوں گل بھی نہ کرے تو یہ دے دے بھائی نہیں ہوں کوئی ساتھی آ کے تر نہیں ساتھی کو ہوں میں تخلی اختیار کرا میں جماعت کرن دی میرا دل چاہنا میں بالکل حالات بالکل گل بات چھوڑ دیا من جماعت کھائی نال میں شاید نہیں جتے ہو جانا تو اندے جامع جماعت میں نقصان پہ تیرے تخلیہ کی کر دے جو آدمی نے فائدہ ہو گیا تو بھی عدم کر دے دل نہیں یہ کرتا علادہ ہو جا کے بالکل چھوڑ دے مرے تو جی بھی جی اندرونی طور تخلیہ ہوں اصل ہو گیا تخلیہ تو نہ کر قلبی طور پر استغنا ہو جائے گا کی فائدہ قوت ہوگی نمبر ساتھی ایمان لے کے فوت ہو جاوے تو کسی معاملے محفوظ ہوگا ان شاء اللہ محفوظ نہ رہا جسے رجی لطائف منور ہو جائے ان حضاب تو نہیں ہونا کہ اللہ اللہ بھی ہوگئے تو شیطان ہی شیطان تو دے دو دفت ہو دے خدا در دو دفت رہے تعلق کو کم کر دیں صرف تعلق ہی کم کر دیں کہیں پوچھا نہیں ہے خواب تم خواب تھوڑی صحبت نے فائدہ دیا کرامت جڑی وسی اور دہی ہے اس نال میں بھی کرامت جڑی زیادہ مفید ہے وہ اللہ نے مل لوگ تو حصے کے زیادہ کام بچانے اسے ہم بدل بن سب تو بڑی کرامت ہے مخلوق خدا نے کہا یہ بفضل اللہ دنیا دی کسی تاریخ وچ نہیں ملدا کہ جن دے صوفی نوں کول اتنا فائدہ ہویا ہے جن دے کول نہیں. تو فوت ہو گئے ان پچھے لوگ وی بن گئے ہیں جی بس والا جی گوڑا ہے تو گوڑا پرے بیٹھا جی ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہے. دسنے بھی نہیں آیا ہوں قاضی صاحب جو 22 سال صرف قلم کر دسنے اندر 22 سال صرف قلم کر بڑی محنت ہے اور مدہ شیخ بہت ہو گئے انہیں 22 سال جدا ہی کچھ خوش ہو گئے بعد نہیں بس بندہ کوئی نہ ملے ان سال کو پہ گئے پیچھے مطلب کوئی نہیں ہے جو حضرت فکر پڑے گا نفس ہے ٹکر باپ داڑے کنائن بہو کھا گانے تو خوشی نال دن تے دورہ پائے گا یوبسہ تے نہیں تے ای اجبر بھی آ گا تے اوتھے مسیح تے بیٹھے پکڑے دے نہ شیخ جی ہوئے آخ تے نہ سکدے نا بلا اینا شربت نہ پیتا ہوئے نفسا خوش کیتا ہوئے کہ نہیں شربت گئے ان کی تبخیر کرے تو قرآن کھا گئے میں سارا روزہ سکا ٹکر دیتا ہوں کھا بچا میں آخا تھی چاہ گن میں سکا ٹکر دے سی چاہ بگنا پھر کسرا کہہ دے اکی چکا گدے کا گر کے پانی با کے لون چاہ پہ رہے ہو سارے آدھے میٹھا پا میں آخری منگنا ہے سا نہیں دینا چنگا ہوگا چنگے ٹکرے ہو اور میں خچ برے رہے میدان قیامت ہے اس سے پکڑا ہوں اس سے خدا کو پٹ سی میڈے سے ظلم ہونے نہیں اس خرکے آج میں بہت دینا اس میں بڑا رہ جائے نا یہ جی بہو کا بہو کو دالا پائیے تو وہ ٹیٹلے برے نا لگ ہو محنت کدی چاہ بن رکھو تو کوئی بسکٹ بندہ ہور کو کوئی ورد مت لگ پونے ہے بوجیا یہ خراب ہو جائے یہ پی رہا لگے لگے رہے بندہ ہے چپ پر ہوئے ہیں اور پتیا وہ تو ایک ساتھی آیا حکومت نے گرفتار کر دیتا کراچی جی رہا اس کے بعد وہ اکٹھے اکٹھے تجارت کرتے اتنے گیا وہ میرے کو آیا میں آیا اتنے امری آنے پایا اچھا آپ دعا کر آپ دعا کر پھر اس بار تو بہت فرمایا یہ بڑا ظالم آدمی اس نے مسلمانوں کا خون چوسا ہے اس کا یہ فائدہ ہوا گیا کہ اب دار پر نہ لٹکایا جائے گا یہ قید ضرور یہ مستحق تھا کہ دار پر چلا یہ بہت بدکار ہے ہماری فلسطین گھر کیا ہے چودھری شاہب الدین انہوں نے دوست ہے بس 7 سال ٹھوک دیتا اس کو پتہ چل رہا ہوگا نہ کرنی ہونے تو بتا نہیں کر سکتے
تجارت کو کنٹرول کر سکتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مکے سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے ایک ایسے مقام کو اپنا مرکز بنایا جس میں معاشی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اور جنگی اعتبار سے بھی بہت ساری جو ہے وہ خاص باتیں. یہاں آتے ہی آپ نے صرف دعوت کا کام نہیں کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف ایک ہی پہلو کی زیادہ نظر ڈالی جاتی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جامع ہے، یہ اپنے اندر تمام پہلو رکھتی ہے۔ ایک طرف اگر آپ سالار نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آپ ایک حکمران کی نظر آتے ہیں، ایک طرف اگر آپ دائی ہیں تو دوسری طرف آپ سیاستدان بھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، تمام کے تمام اوصاف جو ہیں، یہ آپ کی شخصیت میں اکٹھے کر دیے گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر مختلف اقدامات کیے، ان میں سے بعض سیاسی اقدامات تھے، مثلا آپ نے معاہدے کیے مختلف قبائل کے ساتھ، اور خاص طور پر اس قبائل پہ آپ نے زیادہ توجہ رکھی جو کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کے اوپر واقع تھے۔ سب سے پہلے جہینیہ ایک قبیلہ ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، گویا کہ آپ نے ڈومینیٹ کیا اس روٹ کو۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور فریق مخالف تھا یہود، آپ نے ان سے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا کام جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا۔ اس کے بعد جسے آرمی میں ہم کہتے ہیں پیٹرولنگ، پیٹرولنگ کے ذریعے سے آپ کسی علاقے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، فوجی اسلام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے کو آپ پیٹرولنگ کے ذریعے سے ڈومینیٹ کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاہراہ کو جہاں سے کہ قریش کے تجارتی قافلے مکہ کی طرف آیا کرتے تھے، آپ نے اس کو ڈومینیٹ کیا، اور یہ پیٹرولنگ کے ذریعے سے کیا۔ ان پیٹرول کا نام، اس پیٹرولنگ کا نام تاریخ میں سریا یا مغازی کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیٹرول بھیجے، ایک میں خود بھی تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنی موجودگی سے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف مدینہ میں ہی بیٹھنے والے لوگ نہیں، بلکہ ہم باخبر ہیں اور ہم علاقے کو ڈومینیٹ کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ اقدامات ایک طرف تھے، اور دوسری طرف 2 ہجری شعبان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا، اس میں کوئی 50,000 اشدی کے قریب ان کا سامان تھا۔ اتنا بڑا قافلہ، لیکن اس کے ساتھ محافظوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقدامات، اور خاص طور پر یہ پیٹرولنگ جو ہے، اس سے کفار کو یہ خدشہ پیش آ گیا کہ یہ قافلہ جو واپس آ رہا ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیں گے اور اس پر حملہ آور ہوں گے۔ ابو سفیان نے خاص طور پر اس خطرے کو محسوس کیا، اور اس نے اپنا ایک ایلچی مکہ میں بھیجا کہ میری مدد کے لیے فوری طور پر پہنچے، کیونکہ اس قافلہ والوں کا مال اور ان کی جان ہے اس خطرے میں۔ اس صورتحال پر مکہ سے ایک لشکر تیار کیا گیا، 1,000 اس میں سپاہ تھی، 100 کے قریب اس میں گھوڑے تھے، یعنی 10واں حصہ لشکر کا جو تھا وہ آرمر پر موقع۔ اس کے علاوہ 600 اس میں زرہ پوشت۔ اب اتنا بڑا لشکر جو ہے انہوں نے روانہ کیا، آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لشکر کن لوگوں کے مقابلے میں بھیجا گیا، جن کی بے سر و سامانی ابھی تک اسی طرح برقرار تھی، جن کی تعداد انتہائی قلیل تھی، جنہوں نے ابھی نیا نیا اپنے مرکز کو قائم کیا تھا، اور ابھی وہ کیفیت بے سر و سامانی اور غربت میں تھے۔ ان کے مقابلے میں 1,000 کا لشکر جدار بھیجنا، اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ تجارتی قافلے کی حفاظت کی جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ مرکز جو مدینہ کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کر چکے ہیں، اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان حالات میں یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو گیا۔ اب دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے بے خبر نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ جسے آپ کہتے ہیں 30 ٹائم انٹیلیجنس، اس کا بھی پورا اہتمام کیا جاتا۔ علاقے میں جو کچھ ہو رہا تھا ان کے حالات کے بارے میں پوری طرح سے خبر گیری کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً معلوم ہوا کہ اس طرح سے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے، اور ان کے مقاصد یہاں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ سکتے۔ چنانچہ یہ ایک ایسا وقت تھا، ایک ڈیسائٹنگ یہ فیکٹر تھا، فیصلہ کن یہ مرحلہ آن پہنچا تھا، جب اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ اب مسلمان کیا دا 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 دا
بڑی پیاری آواز۔
میں جا ٹکراتے اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں دبنا ہی نہیں بلکہ زندہ رہنا بھی آتا ہے، وہ اپنا مقام خود حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک مشاورت بلائی، مختلف اس میں لوگ جمع ہوئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر چکا ہے کہ دو چیزیں تمہیں ضرور مل جائیں گی، ان میں سے ایک لشکر ہے جو کہ مکہ سے روانہ ہوا، لشکر جرار، جس سے ٹکرانے کی صورت میں کئی الٹیز بھی ہوں گی، شہادتیں بھی ہوں گی، زخمی بھی ہوں گے لوگ، پریشانی بھی ہوگی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اور دوسری طرف کفار کا تجارتی قافلہ ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کو ان میں سے کون سا منظور ہے۔ بعض احباب نے خیال کا اظہار کیا کہ تجارتی قافلے کی طرف رخ کیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرما رہے تھے جس میں کہ منشاء الہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان اس وقت کفار سے جا ٹکرائیں تاکہ حق جو ہے اس کو واضح کر دیا جائے اور باطل جو ہے اس کو واضح کر دیا جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل۔ چنانچہ جب متعدد بار آپ نے یہ سوال کیا تو اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، جدھر آپ کا اللہ آپ کو حکم فرما رہا ہے آپ اس طرف ہمیں لے چلیے، ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو یہ جواب دے دیں گے کہ جائیں آپ اور آپ کا اللہ دونوں مقابلہ کریں گے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ غالب ہو گئے تو یقیناً ہم بھی شہر میں داخل ہو جائیں گے، تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، جدھر آپ کا حکم ہوگا ہم ادھر جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے، ایک نفس بھی زندہ ہے، ایک جان میں جان ہے، اس وقت تک یہ مقابلہ کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے گا۔ یہی جواب انصار نے بھی دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قلیل تعداد ساتھیوں کے اپنے ساتھ لی، بعض روایات میں ہے کہ 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 317، اور ان کی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف تو 600 ذرہ پوش اور ایک طرف صرف 60، ایک طرف 100 گھوڑے اور دوسری طرف صرف 2 یا 3، صرف 70 اونٹ جن پر بھی یہ 313 کا لشکر جو اس نے میدان بدر میں پہنچنا ہے۔ اس حالت بے سر و سامانی میں یہ لشکر روانہ ہوا، سب کے پاس تلواریں بھی نہیں، بعضوں نے تلوار نہیں ہے تو انہوں نے بالے اٹھائے ہوئے ہیں، بعضوں نے ڈنڈوں کے اوپر ہی جو ہے وانیاں لگا کے انہیں سے ہتھیاروں کا کام لینے کے لیے ساتھ لے کے چل پڑے، لیکن جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے وہی لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد بدر میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کے حالات آپ جانتے ہیں، جو وہاں پر جذبہ سامنے آیا، جس طرح سے کہ بھائی بھائی کے ساتھ اور ایک عزیز نے دوسرے عزیز کے ساتھ مقابلہ کیا وہ آپ کو معلوم ہے، جس طرح سے کہ نوجوان ماؤز اور ماس انہوں نے بڑھ کے ابو جیل پہ حملہ کیا، چھوٹے بچوں نے سرکار کے اوپر حملہ کیا، آپ کو وہ بھی معلوم ہے، ان واقعوں کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، اور ترتیب دینے کے بعد جو کچھ اپنے طور پر کر سکتے تھے وہ کر لیا، اور اس کے بعد بارگاہ الہی کی طرف رجوع کی۔ اس وقت اللہ تعالی کی جناب میں یہ عرض کی کہ اے اللہ، یہ قریش اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، اپنے پر پورے غرور کے ساتھ یہ آج آ گئے یہاں پر، اور اس لیے آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو آج جھوٹا ثابت کرو، تاکہ اس دین کی دعوت کو دبا ڈالیں، یہ پیغام جو یہاں سے دیا ہے اس پیغام کو ختم کر دیں، بس اے اللہ آج وہ وقت ہے کہ آج تیری مدد کی ضرورت ہے، آج آ جائے تیری مدد جس کا کہ تو نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان سے، اور اگر آج یہ مدد نہ پہنچی، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، تو پھر روئے زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ اب یہ انداز دعا کا ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے مخصوص تھا. یہ ظاہر کرتا ہے اس رشتے کو جو کہ محبوب اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے درمیان ہے. یہ ظاہر کرتا ہے اس دعوے کو جو کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس دعوے میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے شروع زمین پر اور قیامت تک جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا رہے گا تو یہ سب اس جنگ بدر کے اثرات ہیں. اگر اس میں یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو جاتی تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. آپ نگاہ ڈالیے مسلمانوں کے علاوہ کہاں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. یہ ترقی یافتہ دور اس میں آج بھی اسنام کی پوجا ہوتی ہے, اس میں آج بھی آگ کی پرستش کی جاتی ہے, اس میں آج بھی لوگ درختوں کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں, اس میں آج بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں اور کسی کو بیٹا ٹھہرایا جاتا ہے اور کسی کو پوچھا. یہ آج بھی تسلیس کا زمانہ ہے, جبکہ اس طرح کی یافتہ دور میں اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ سراسر مبنی پر حماقت نظر آتے ہیں. صرف ایک جماعت اس وقت ہوئے زمین پہ ہے, وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت, اور یہ امت اس جنگ بدر میں فتح کے بعد پھیلی اور پھڑی پھولی. تو یہ تھے وہ اس جنگ کے واقعات. ان واقعات کے بعد ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں سرسری جن میں کہ ان پہ بحث کی گئی ہے, کیونکہ وقت بہت کم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس توجہ اس وقت کی طرف دلائی جا رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ یا تو آپ کو قافلہ مل جائے گا اور یا یہ لشکر, اب فیصلہ آپ کے ذمہ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اے اللہ کے رسول, یاد کرو جب وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا آپ سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک آپ کو مل جائے گا, اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کمزور گروہ جو ہے وہ ملے, لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ جو ہے اسے کاٹ ڈالے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے. بلاؤ کرے حل مجرمون کا, یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار تھا. فرمایا گیا اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج تیری نصرت نہ آئی تو یہ مٹھی بھر جماعت اگر مٹ گئی تو اس کے بعد ہوئے زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ وقت یاد کرو, اس طرح کبھی سن ربکم فاستجاب لکم, آپ کی اس پکار کو آپ کی اس دعا کو ہم نے قبول فرمایا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مرتدین, جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم, یہ بات جو بتا دی گئی کہ آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی جا رہی ہے تو یہ اس لیے کی گئی, اس لیے بتایا گیا تاکہ اس خوشخبری سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ, اور ساتھ ہی یہ بنیادی قاعدہ فرما دیا گیا کہ مدد جب بھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, کہیں اور سے مدد نہیں آ سکتی. جب بھی میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ مدد اللہ کی طرف سے نہ آئے بلکہ کوئی اور طاقت جو ہے وہ مدد کرے ان حالات میں, کسی اور طاقت کے ذریعے سے کسی اور سلطنت کے ذریعے سے فتح حاصل ہو جائے, ایسی بات نہیں. مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ اس کے اسباب پیدا کر دے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا. اس کے بعد مزید ایک عنایت جو فرمائی گئی تھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, اس جو غشیکم النعاس امرۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. اور وہ وقت بھی یاد کریں جب کہ ہم نے آپ کے اوپر غنودگی کی شکل میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر اور آسمان سے پانی برسایا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے, تمہاری ہمت کو بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور غزوہ بدر معراج کو بارش ہو گئی تھی اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمان جس علاقے میں تھے وہ نشیبی علاقہ تھا، زمین مضبوط ہو گئی، اس کے بعد مسلمانوں نے پانی اکٹھا کر لیا پینے کے لیے، کفار جس علاقے میں تھے وہ وہاں پر نشیبی علاقہ تھا، زمین جو تھی وہ کیچڑ وہاں پر پیدا ہو گیا، جس طرح سے کہ ان کے قدم جو ہے وہ جم نہیں پاتے تھے لڑائی میں. اب اس نعمت کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی بارش کی صورت میں یہ عنایت جو فرمائی گئی اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوئی اس لشکر پہ، لشکر رسول پہ، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس یو فی ربو کا الملائکہ یعنی معاکم فثبت الذین آمنوا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تیرا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. الٹی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، پس تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں. اب یہ کسی کے دل میں بے خوفی کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، اطمینان کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کسی لشکر میں خوف پیدا کر دیا جائے، ان کے حواس اس کو حواس باختہ کر دیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا گیا اور دوسری طرف کفار کے دلوں میں خوف کی کیفیت ان پہ تاری کر دی، ان کے اوپر آپ کا روب ڈال دیا، اور فرشتوں سے حکم دیا کہ کفار کی گردنوں پر ان کے ضرب ضرب پر جوڑ اور ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹیں لگاؤ. وَجِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ، یہ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب یہ جو چند نعمتیں یہاں پہ گنائی گئی ہیں اور اس کے بعد اور بہت ساری نعمتیں جو کہ مسلمانوں پہ ہوئیں، خاص رحمت اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں غزوہ بدر میں، ان کا دوسری آیات میں ذکر آتا ہے. میں ان کی طرف ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی ان کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اس سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے صرف وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کسی جنگ میں فتح و شکست صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جو صرف 313 تھے اور جنہوں نے 1000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں فتح حاصل کی، ان کو یہ اچھی طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نازا نہ ہو جائیں، آپ فخر میں اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ آپ اتنے تھوڑے تھے اور آپ کی ہمت اور آپ کی لڑائی اور آپ کی جرت اور بہادری نے دشمنوں کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے. ایسی بات نہیں، اصل چیز کیا ہے کہ فتح اور شکست جو ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے. اگر کسی لشکر کو میں ثابت قدم بناتا ہوں، اگر کسی لشکر کے دل میں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہوں تو یہ میں کرتا ہوں. اگر کسی لشکر کے اوپر میں روک جاری کر دیتا ہوں، اگر اسے حواس باختہ کر دیتا ہوں، اگر میں اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہوں، اسے ہوش نہیں آتی کہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا قدم اٹھائے، تو یہ بھی میں ہوں. یہ فتح اور شکست دونوں جو ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی فتح کے اوپر اہل ایمان کو نازا اور مسرور نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ صرف ان کی ہمت تھی جس کی وجہ سے یہ کی تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے. اس کے بعد مزید آیات میں اور کچھ نعمتیں گنائی گئیں. پھر آگے جا کر جنگ کا ایک بنیادی اصول جو ہے، کارڈینل پرنسپل آف وار، وہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اب یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں، یہ تمام اصول ہیں جو کہ ایک فوج کو اپنانے چاہیے. فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی لشکر کے مقابلے میں نکلو، تمہارا مقابلہ ہو، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو. پہلا اصول ثابت قدمی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جو ہے وہ تمہارا بڑھ جائے تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو سکے. تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک جنگ میں کامیابی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. ایک مسلمان مجاہد جب فائر کرتا ہے تو وہ بسم اللہ کہتا ہے، جب وہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جب وہ اونچی جگہ سے نیچے اترتا ہے کسی وادی میں اترتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی زبان سے سبحان اللہ، اس کی زبان سے اللہ اکبر، اس کی زبان سے بسم اللہ، یہ کلمات اس کی زبان پہ ہوتے ہیں اور ان کلمات کے ساتھ وہ میدان جنگ میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کفار کا. یہ ہے ذکر. اور اگر اس کے بعد اگر اس مسلمان کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے دل کی ہر دھڑکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دھڑکے، اگر اس کے خون کا ہر قطرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اگر اس کے اعضاء و جوارے تمام کے تمام اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اس حالت میں یہ کفار کا مقابلہ کر رہا ہو، تو بتائیے آپ کہ کیسے نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے لیے پہنچے، کیسا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس لشکر پہ نازل ہوں اور اس لشکر کو فتح و کامیابی حاصل ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا، فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، تم لوگ ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تفلحون، آپ لوگوں کو فلاح ملے، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. تو کامیابی کے لیے ذکر جو ہے اور ثابت قدمی جو ہے یہ شرط اولی ہے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کچھ اور شرطیں بھی بتائیں، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ نہ ہو کہ آپ جنگ میں ہوں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آپ خلاف ورزی کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو آپ بھول جائیں. نہیں، حالات کتنے بھی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، کتنا بھی مشکل دور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں. یہ دو چیزیں اپنے سامنے رکھیں، ذکر اور ثابت قدمی کے ساتھ. اور پانچویں بات یہ بتائی، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع میں نہ پڑ جائیں، اختلاف میں نہ پڑ جائیں. فتفشلوا ولا تنازعوا وتفشلوا، اگر آپس میں جھگڑے نہیں اس سے کیا ہوگا، بتا تھا بری حکم وسطرو، بتا تھا بری حکم، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو ایک امیج کسی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، تنازعات میں مبتلا ہو جائیں، اتفاق آپس میں نہ ہو، اتحاد نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دشمن جو ہیں وہ ان کے اوپر آپ کا جو روب ہے وہ برقرار نہ رہے گا. تو یہ پانچویں بات بتائی. اور چھٹی چیز جو فرمائی گئی ہے وہ ہے وصبرو، اور صبر سے کام لو. آپ صبر ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس کا مطلب حوصلہ بھی ہے، تحمل بھی ہے، سکون بھی ہے، مشکل حالات ہیں اس میں حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. بردباری بھی آتا ہے، ہوش مندی بھی آتا ہے، استقلال بھی آتا ہے، سمجھ کر کسی چیز کا فیصلہ کرنا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر حالات اگر آپ کے تدبروں ہو جائیں، اگر پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، تو اس وقت تحمل اور صبر اور سکون کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ کام لیں، استقامت کے ساتھ کام لیں، فیصلے کرنے پڑ جائیں تو وہ جلد مندی سے نہ کریں، جلد بازی سے نہ کریں. تو یہ چیز صبر. اس وقت جو اصول آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، ثابت قدم. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں ابھی جو ہدایات آ چکی ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے گن دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اتحاد و اتفاق، صبر، اور اس سے پہلے دو بڑی باتیں، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ سات ہدایات ہیں جو ایک جنگ کے بارے میں ایک لشکر اسلام کو دی گئی ہیں. اس کے علاوہ مزید بھی ہدایات ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کی جائیں گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.